बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران اور روس کے وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور اور اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ غزہ میں ظالمانہ صہیونی محاصرے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لازمی سہولتوں کے فقدان کے باعث گزشتہ دنوں کے دوران اب تک کم از کم 6 معصوم بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیک کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں۔ اور ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیے جانے کے بارے میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کا مطالبہ۔ اور سمیں اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران اور روس کے وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور اور اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے تہران پہنچنے پر اپنے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی سے ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بعض ازاں اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ملکوں کے ساتھ تعلقات اور JCPOA کے تجدید کے سلسلے میں مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کے بارے میں ایران کا موقف پوری طرح سے واضح ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم دباؤ، دھمکی اور پابندیوں کے سائے میں امریکہ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ روسی منصب کے ساتھ علاقائی امور پر اچھی گفتگو ہوئی اور ہم نے فلسطین، لبنان اور شام کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران فلسطین میں صہیونی حکومت کے جرائم کی فطری طور پر مذمت کرتا ہے اور مذمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ تفصیلی اور مفید نیز تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ روس کے درمیان تجارتی مقدار میں 13% اضافے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اس کو مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے جوہری تخفیف اسلحہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے بھی اپنا سابقہ کردار کھو چکے ہیں اور امریکی فوجی سرگرمیوں کی کوئی نگرانی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک اپنے اثاثوں کے لیے جواب دہ اور ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول اقوام متحدہ کی اہم ترجیح بننا چاہیے. جوہری ہتھیاروں کے استعمال بلکہ ان کے بارے میں بات چیت پر پابندی ہونی چاہیے. چہ جائے کہ آزادانہ طور پر ایٹمی جنگ کے امکانات یا جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر بحث کی جائے. سید عباس سراکشی نے مزید کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے خطرے کو کم کرنے جیسے تصورات ان اقدامات میں تاخیر کا بہانہ نہیں ہو سکتے. جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی روک تھام اور جوہری وار ہیڈز کی تباہی کو فوری ترجیح سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ پوری انسانیت سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں اسرائیل نے مختلف ممالک کو مسلسل دھمکیاں دی ہیں اور ان میں سے کچھ پر حملے کیے. اس کی تازہ ترین مثال غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جنگ تھی. ان دنوں مکران کے ساحلوں پر ایرانی فوج کی جنگی مشقیں ذوالفقار جاری ہیں. ایران کے وزیر دفاع نے دشمن قوتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے ہر طرح کے جارحانہ عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے خطرات کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جنگی مشقوں کے میڈیا سیل نے ایرانی فوج کی ذوالفقار جنگی مشقوں کے ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنگی مشقوں کے علاقے پر فرضی دشمن کا فضائی حملہ شروع ہوتے ہی بری فوج کے فضائی دفاع کے یونٹ کے 15 خرداد ایئر ڈیفینس سسٹم فعال ہو گئے اور حملہ ناکام بنا دیا گیا. ترجمان بریگیڈیئر علی رضا شیخ کے مطابق ان جنگی مشقوں میں بری فوج کے فضائی دفاع کے یونٹ کے دشمن کی حملہ آور اشیاء کی نوعیت اور لوکیشن معلوم کرنے والے سسٹم نے بخوبی اپنا کام کیا اور فرضی دشمن کی حملہ آور عناصر کی دقیق لوکیشن سے ایئر ڈیفینس سسٹم کو آگاہ, جس کے بعد ایرانی فوج کے تیار کردہ 15 خرداد ایئر ڈیفینس سسٹم نے اسے فوری طور پر نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. انہوں نے بتایا کہ دشمن کے حملہ آور عناصر کی نوعیت اور لوکیشن کا پتہ لگانے والا ہمارا سسٹم بڑا دقیق ہے اور دشمن کے لیے سسٹم کا پتہ لگا پانا ناممکن ہے. دوسری جانب ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن کے خوف کی کوئی جگہ نہیں ہے اور دشمن کی ہر طمع اور لالچ کا بہت محکم جواب دیا جائے گا. ان مشقوں میں آرمی نے اپنے تیار کردہ ڈرون طیاروں مہاجر 6 اور کمان 12 کے جدید ترین ماڈلز کو بھی استعمال کیا. دوسری جانب ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر پائلٹ عزیز نصیر زادے نے منگل کو مسلح افواج کے حضرت علی اکبر کے نام سے موسوم 17th فیسٹیول میں آرمی کے جوانوں سے خطاب میں کہا کہ آپ نے جو وردی زیب تن کی ہے, در حقیقت اس مقدس لباس کے ساتھ آپ نے غیرت اور دلاوری کے میدان میں قدم رکھا ہے اور اپنے ملک ناموس اور ملی و دینی اقدار کا دفاع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان غیور جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن کی ہر تما اور جارحانہ حماقت کا ٹھوس جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے یہ بہادر جوان خطرات میں مواقع تلاش کرتے ہیں اور دشمن کا بھرم خاک میں ملانے کا عزم ان میں خوب موجود ہے. بریگیڈیئر نصیر زادے نے کہا کہ ہمارے غیور جوان اپنے ملک کی سرزمین کے ہی محافظ نہیں بلکہ اس سرزمین کی تہذیب و ثقافت اور ملی اقدار کے بھی پاسدار ہیں. غزہ میں ظالمانہ صہیونی محاصرے اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لازمی سہولتوں کے فقدان کے باعث گزشتہ دنوں کے دوران اب تک کم از کم 6 معصوم بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں. العالم نیوز پورٹل کے مطابق غزہ میں 15 مہینوں کی صہیونی دہشت گردی کے المناک اثرات اور نتائج وہاں کے عوام کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. غزہ کا ظالمانہ محاصرہ بدستور جاری ہے اور جنگ بندی معاہدے اور عالمی دباؤ کے باوجود غاصب صہیونی حکومت اشیاء ضروریہ کے غزہ تک پہنچنے میں روڑے اٹکا رہی ہے. غزہ میں صدقہ المریض چیریٹی اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر صلاح نے اپنے مرکز میں سخت سردی کے باعث 5 بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے, جبکہ ایک معصوم کی حالت اس مرکز میں نازک بتائی جاتی ہے. ناصر میڈیکل سینٹر میں شعبہ اطفال کے سربراہ ڈاکٹر احمد الفرا نے بھی ایک بچے کے جاں بحق اور 2 کے اسپتال میں منتقل ہونے کی خبر دی. 15 ماہ تک غاصب صہیونیوں کی دہشت گردی, بہیمانہ جہریت اور نسل کشی کے سبب اس وقت غزہ ایک انسانی المیہ سے گزر رہا ہے, جہاں لاکھوں فلسطینی باشندوں کے پاس نہ تو رہائش کا کوئی مناسب بندوبست ہے اور نہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے مناسب لباس. غزہ کے 20 لاکھ شہری بے امان صہیونی بمباری اور گولہ باری کے سبب بارہا جبری نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور علاقے کے 70% سے زائد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. فلسطین کے مغربی کنارے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کی بہیمانہ جہریت میں اضافہ ہو رہا ہے. العالم نیوز کے مطابق صہیونی فوجیوں نے پیر اور منگل کی درمیانی شب غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دھاوا بولا, گھروں کی تفتیش کی اور متعدد فلسطینی نوجوانوں کو اغوا کر کے لے گئے. اغوا ہونے والوں میں وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جنہیں مدتوں بعد صہیونی عقوبت خانوں سے آزادی ملی تھی. سیونی دہشت گردوں نے الخلیل کے جنوب میں واقع الفوار کیمپ پر بھی دھاوا بولا اور گھروں کی تلاشی کے دوران گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ الفوار کیمپ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل سیونی جارحیت کے نشانے پر ہے، جس کا مقصد کیمپ میں رہائش پذیر فلسطینی تارکین وطن کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہے۔ دوسری جانب سیونی ہیلی کاپٹروں نے الخلیل کے اوپر کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے علاقے کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غرب اردن کے نابلس شہر میں بھی سیونی دہشت گردوں نے ایک مسجد اور قبرستان پر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ امام علی نامی ایک مسجد پر سیونیوں نے دھاوا بولا، اس پہ توڑ پھوڑ کی اور اس کے لاؤڈ اسپیکروں کو اکھاڑ دیا۔ بعض دکانوں اور تجارتی مراکز پر بھی سیونی دہشت گردوں نے دھاوا بولا اور ان کے سی سی ٹی وی کیمرے اٹھا لیے گئے۔ حماس نے تنظیم کے رکن موسیٰ ابو مرزوق سے منسوب بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور حماس اسلحہ رکھنے کو استقامتی محاذ کا قانونی حق سمجھتی ہے اور اس سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ تنظیم کے رکن اور رہنما موسیٰ ابو مرزوق سے منسوب کر کے جو بیان میڈیا میں نشر کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ جب تک سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضہ باقی رہتا ہے، اس وقت تک اسلحہ رکھنے کے معاملے پر ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ نیویارک ٹائمز نے موسیٰ ابو مرزوق کے حوالے سے بے بنیاد دعویٰ کیا ہے کہ حماس اپنے اسلحے کے بارے میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ سبھی مقبوضہ سرزمینوں کی مکمل آزادی تک استقامت اپنی تمام قانونی شکلوں میں جاری رہے گی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیک کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیکس کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج عبد الغفور کاکڑ نے کی۔ عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران علی امین گنڈا پور آج بھی پیش نہ ہوئے۔ عدالت کے روبرو شریک ملزم اسد فاروق پیش ہوئے اور حاضری لگائی۔ اس موقع پر عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ یاد رہے علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ گورڈا میں مقدمہ درج ہے۔ ادھر 9 مئی 2023 کو مبینہ طور پر تشدد کے لیے اکسانے کے معاملے پر نگران حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی اور ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی کے نام شامل نہیں ہیں۔ 9 مئی 2023 کو مبینہ طور پر تشدد کے لیے اکسانے کے معاملے پر نگران حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کابینہ کمیٹی کی رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی اور ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی کے نام شامل نہیں ہیں۔ موجودہ وفاقی کابینہ کے روبرو پیش کی جانے والی اس رپورٹ میں فوجی تنصیبات پر حملوں میں پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کے مبینہ کردار کی تفصیل درج ہے۔ اگرچہ اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ملوث ہونے کی بات کی گئی ہے اور ان پر سرگرم انداز سے 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن پرویز الہی اور شاہ محمود کے نام شامل نہیں ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر ریاست کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق عمر عبداللہ نے ایک مقامی ٹی وی چینل کے ساتھ خصوصی گفتگو میں جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کو ریاست کے عوام کے ساتھ غداری قرار دیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے لوگ اب بھی مکمل ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں کہا گیا کہ یہ ایک عبوری مرحلہ ہے، مگر اب 5 سال گزر چکے ہیں۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی حکومت خود منتخب کریں تو حکومت کو منتخب کرنے کے بعد اسے اپنے حقوق ملنے چاہیے، ورنہ اسمبلی اور منتخب حکومت نہ رکھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں مرکزی حکومت کے تعاون سے اس نظام میں اپنا کام کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ریاست نہیں ہے۔ یاد رہے سال 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کرنے پر مبنی مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد کشمیری عوام اور سیاسی جماعتوں میں سخت اشتعال پیدا ہو گیا تھا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ عقلی اعتبار سے حرام ہے، بلکہ تمام آسمانی ادیان بالخصوص اسلام کے لحاظ سے بھی حرام ہے، اور نہ صرف یہ کہ قرآن کریم بلکہ احادیث و اجماع اور عقل و ادلۂ اربا سے بھی جھوٹ کا حرام ہونا ثابت ہے۔ کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ جھوٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ کے نقصانات زنا کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو دو قبیلوں اور دو قوموں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار جانوں اور ان گنت عصمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا کم از کم مالی نقصان اور انسانی اصولوں کی پامالی کا سبب بنتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو خدا و رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر باندھے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے جھوٹ بدترین گناہ ہیں۔ بعض جھوٹی گواہیاں بے گناہ آدمیوں کو سولی پر چڑھا دیتی ہیں اور کئی گھرانے تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جھوٹ شراب سے زیادہ بڑی بری چیز ہے، اور قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ پروردگار عالم جھوٹ اور شکر ادا نہ کرنے والے انسان کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اور جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہے اور خدا اس سے غضبناک رہتا ہے۔ گناہ کی مذمت اور اس کے نقصانات سے متعلق بہت سی آیتیں اور روایتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور ناپاک چیزوں مثلاً بتوں اور لغو باتوں سے بھی بچو۔ پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور ظاہر ہے کہ خدا کی آیتوں پر ایمان نہ رکھنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر جھوٹے آدمی کے منہ سے سخت بدبو آئے گی، اور یہ بدبو اس قدر ہوگی کہ فرشتے تک جھوٹے شخص کے پاس نہیں جائیں گے اور اس سے دور بھاگیں گے۔ یہ بات صرف قیامت تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی فرشتوں کو جھوٹے لوگوں کے منہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور جھوٹے کے منہ سے خارج ہونے والی بدبو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جھوٹ ایمان کو خراب اور ایمان کا ذائقہ چکھنے سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ مروت اور اخلاق کے اعتبار سے پسترین آدمی وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے نبی اللہ، ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بنا دیتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہر گناہ کے سلسلے میں بے باک ہو جاتا ہے، اور جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو کفر کر بیٹھتا ہے، اور جب کفر کر بیٹھتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں۔ انسان کو اپنے بچوں سے بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ بے شک جھوٹ آدمی کو بے باکی سے بڑے بڑے گناہ کرنے پر اکسا دیتا ہے، اور وہی بڑے بڑے گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، جو شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کو حرام سے محفوظ رکھے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک جھوٹی بات کہے گا تو وہی جھوٹی بات اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اے ابو ذر، وائے ہو اس پر جو بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو تاکہ لوگوں کو ہنسا سکے، وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر۔ اے ابو ذر، جو خاموش رہا نجات پا گیا، پس جھوٹ بولنے کی نسبت خاموشی تمہارا فرض ہے، اور تمہارے منہ سے کبھی بھی ایک چھوٹا سا جھوٹ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے شخص کی توبہ کس طرح ہوگی؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار اور پانچوں وقت پابندی کے نماز پڑھنے سے یہ گناہ دھل جائے گا۔ اور پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے، اور جنت کے باغ میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید کلیم رضا رضوی صاحب ہلور سدھارتھ نگر یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خصوصی پروگرام سنے، بہت عمدہ پروگرام تھا، اور ان پروگراموں میں جو ترانے، قصائد وغیرہ شامل کیے گئے بہت اچھی پیشکش تھی۔ دیگر پروگرام بھی معلوماتی اور اچھے ہوتے ہیں۔ پروگرام صبح امید، یادوں کے جھروکے، مقدس دفاع اور آج کا ایران مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین محترم، سید کلیم رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
زرارہ بن آیون نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری کے باغ میں سمرہ بن جندب کا ایک کھجور کا درخت تھا۔ سمرہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ انصاری کی اجازت کے بغیر کھجور کے درخت پر چڑھ جاتا۔ انصاری کا گھر اس درخت کے قریب تھا جس سے اس کے گھر کی پردہ دری ہوتی۔ اس نے کئی مرتبہ سمرہ سے کہا کہ جب بھی آپ کو درخت پر چڑھنے کی ضرورت ہو تو پہلے اجازت طلب کریں تاکہ ہمارے گھر کی پردہ داری متاثر نہ ہو، مگر سمرہ نہ مانا۔ مجبور ہو کر انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ نے سمرہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں درخت پر چڑھنے سے قبل انصاری سے اجازت لینی چاہیے۔ سمرہ نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم درخت بیچ ڈالو۔ آپ نے اس کے درخت کی قیمت کئی گنا زیادہ لگائی، مگر وہ بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ درخت انصاری کو دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت لے لو۔ سمرہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے فرمایا جاؤ اور درخت کو کاٹ کر پھینک دو، کیونکہ اسلام میں نقصان دینا اور نقصان اٹھانا جائز نہیں ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ماضی میں 8 سون، 27 شعبان اور 26 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ ہسفن سن 1218 ہجری شمسی کو آیت اللہ ملا عبداللہ بن عبد الباقی پیدا ہوئے۔ انہوں نے دینی تعلیم کا آغاز اپنے آبائی شہر بروجرد میں کیا۔ اس کے بعد وہ حوزہ علمیہ اصفہان چلے گئے، جہاں انہوں نے شیخ محمد باقر اصفہانی اور دیگر علماء سے کسب فیض کیا۔ اصفہان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی شہر بروجرد واپس لوٹ گئے اور وہاں اسلامی علوم کی تدریس شروع کر دی۔ تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی۔ ہسفن سن 1364 ہجری شمسی کو ایران کے نامور موسیقار غلام حسین بنان نے وفات پائی۔ وہ سن 1290 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد نے انہیں موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی اور سن 1321 ہجری شمسی میں ریڈیو سے ان کے نغمے نشر ہونے شروع ہو گئے۔ سن 1323 ہجری شمسی میں قومی انجمن برائے موسیقی کے قیام کے بعد انہوں نے اس انجمن میں موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی۔ غلام حسین بنان کو نہ صرف ایران کی کلاسیکی موسیقی پر عبور حاصل تھا، بلکہ ایران کی جدید موسیقی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہ عرصہ دراز تک بیمار رہنے کے بعد 8 اسفند 1364 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 27 شعبان سن 826 ہجری قمری کو مصری فقیہ اور قاضی ابن عراقی نے مکے میں وفات پائی۔ وہ سن 762 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی اپنے والد سے علم حدیث حاصل کر لیا تھا۔ ان کے والد حدیث کے معروف عالم تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ممتاز علماء سے کسب فیض کیا اور اپنے زمانے کے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوا۔ ابن عراقی نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی دی۔ ستائیس شعبان سن 1266 ہجری قمری کو نبوت اور مہدویت کے جھوٹے دعوے دار اور باپ کے نام سے موسوم سید علی محمد شیرازی کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ سن 1235 ہجری قمری میں شیراز میں پیدا ہوا تھا اور اسکول کے زمانے سے ہی شیخیہ سمیت بعض انحرافی عقائد سے اس نے آشنائی حاصل کی۔ شیخیہ فرقے کے لوگ جسمانی معاد کے منکر اور امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے جلد ظہور کے قائل تھے۔ بنابراین جب علی محمد باب نے خود کو امام زمانہ کا نائب قرار دیا تو انہوں نے اس کو اپنا قائد مان لیا۔ علی محمد باب نے کچھ عرصے کے بعد خود کو امام زمانہ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے پیغمبر ہونے اور دین اسلام کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ جھوٹے دعوے اور اس کے مریدوں کی شورش عوام، علماء اور حکومت کے ذریعے علی محمد باب کے جھوٹ کا پردہ فاش کیے جانے کا سبب بنی۔ اس کے بعد علی محمد باب نے کئی بار توبہ کرنے کے باوجود اپنے غیر شرعی کام جاری رکھے تو قاجاری دور کے وزیر اعظم امیر کبیر نے اس پر مقدمہ چلا اور پھر پھانسی دینے کا حکم جاری کیا۔ قابل ذکر ہے کہ علی محمد باب زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس کو مشکوک غیر ملکی عناصر کی حمایت حاصل تھی۔ بابیہ فرقہ اور بعض دیگر مشکوک فرقے اسلامی ممالک میں روس اور برطانیہ کے سامراجی اثر و رسوخ کے دوران لوگوں کے دینی عقائد کو کمزور اور ان کے درمیان اختلافات پھیلانے کے مقصد سے بنائے گئے تھے۔ بیس فروری سن 1691 عیسوی کو مشہور ماہر طبیعیات و کیمیا رابرٹ بوئل کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1627 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طبیعیات کی تعلیم اپنے والد کارک کینٹ سے حاصل کی۔ ان کے والد اپنے زمانے کے معروف ماہر طبیعیات تھے۔ رابرٹ بوئل نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں طبیعیات میں مہارت حاصل کر لی۔ طبیعیات اور کیمیا میں متعدد تحقیقات انجام دینے کے بعد 26 فروری 1691 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ بیس فروری سن 1802 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مصنف اور شاعر وکٹر ہیوگو پیدا ہوئے۔ وہ ایک حریت پسند اور سماجی اصلاحات کے حامی ادیب تھے۔ ہیوگو نے 25 سال کی عمر میں فرانسیسی اکیڈمی کی رکنیت حاصل کی اور اسی دوران وہ قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ نیپولین سیووم کی حکومت کے زمانے میں انہوں نے اس کی ظالمانہ پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور 20 برس تک ڈلا وطنی کی زندگی گزاری۔ انہی 20 برس کے عرصے میں انہوں نے متعدد یادگار کتابیں تحریر کی۔ سن 1885 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 26 फरवरी सन 1921 ईस्वी को ईरान और साबिक सोवियत यूनियन के दरमियान दोस्ती का मुहादा हुआ। इस मुहादे की रूह से साबिक सोवियत यूनियन ने, जिसके कयाम को 4 साल गुजर रहे थे, ईरान के बारे में ज़ार रूस की इस्तेमारी पॉलिसियों की पैरवी न करने का ऐलान किया। चुनाचे मास्को ने उन तमाम मुहादों को मनसूख कर दिया जो ज़ार के दौर में किए गए थे और जिनसे ईरान को नुकसान पहुंचता था। इस मुहादे में साबिक सोवियत यूनियन ने उन तमाम मुहादों को भी मनसूख करने का ऐलान किया जो ईरान के खिलाफ किसी सालिस मुल्क के साथ किए गए थे। ताहम सोवियत यूनियन ने ईरान के शुमाल मशरिक में तुर्किस्तान और शुमाल मगरिब में कफकास की सरजमीन पर वाक़े उन ईरानी इलाकों को वापस नहीं किया जिन पर रूस ने ज़ार के दौर में कब्जा किया था। ईरान की तरफ से कबूल की जाने वाली शराइत में सबसे अहम शर्त ये थी कि ईरान ने कबूल किया कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ किसी मुल्क को ईरानी सरजमीन से किसी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ मगरबी ताकतें सरगर्म अमल थीं। छब्बीस फरवरी सन 1935 ईस्वी को माहिर तबीयात सर रॉबर्ट वाटसन वाट ने राडार ईजाद किया। इसी राडार के जरिए फजा में मौलक कोई भी चीज रेडियाई लहरों की मदद से किसी कमरे में भी बैठकर देखी जा सकती है। वाटसन ने अपने एक दोस्त के हमराह 8 मील के फासले पर 6,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए एक बम्बार जहाज का मुशाहिदा किया। इस ईजाद के बाइस दुश्मन के किसी भी जहाज से, जबकि वो अभी बहुत दूर हो, बाखबर होना मुमकिन हो गया। रडार अब मुतादिद मकासिद के लिए इस्तेमाल होता है, बिलखुसूस बहरी जहाज और हवाई जहाज उसकी मदद से अंधेरे और कोहरे में बआसानी रास्ता तलाश कर लेते हैं। छब्बीस फरवरी सन 1958 ईस्वी को पाकिस्तान के सूबे सिंध में कोट डीजी के मकाम पर एक कदीम तहजीब के आसार बरामद हुए जो मोहनजोदाड़ो की तहजीब से भी तकरीबन 300 साल पुराने हैं। ये आसार 600 फुट तवील और 400 फुट अरीस रकबे पर फैले हुए हैं। ये इलाका 2 हिस्सों में मुनकसिम है। एक हिस्सा शहर पनाह और किले पर मुश्तमिल था जो 40 फुट बुलंद, 500 फुट लंबा और 300 फुट चौड़ा है, जहां अमीर तबका रिहाइश पजीर था, जबकि दूसरा हिस्सा अवामुन नास के मकानात पर मुश्तमिल था। ये मकानात मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे जिनकी बुनियादें पत्थरों पर रखी गई थीं। कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की तहजीबें, जो कोट डीजी की तहजीब के बाद वजूद में आई, अपनी मुतादिद रसूम और रिवाज और उलूम फनून में कोट डीजी ही की रहीन मिन्नत थी। इसका सबूत यह भी है कि मोहनजोदाड़ो के मकाम से बरामद होने वाले बर्तनों पर वही नक्शो निगार जरा बेहतर तरीके से बने हुए हैं जो कोट डीजी के खंडरात से बरामद होने वाले बर्तनों पर बने थे। कोट डीजी के आसार की दरियाफ्त आसार कदीमा की एक अहम दरियाफ्त समझी जाती है। सामिन, इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है। سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا
اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔
Thank you.